مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
العالمين وبه نستعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں فرمان ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالی کو ہرگز اس کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی کے ایام انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آ رہے ہیں، اور قربانی کا عمل امت کے افراد اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اس عمل کو انجام دیں گے، لیکن قربانی سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قربانی کا اصل پیغام اخلاص ہے، کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے قربانی کرے۔ اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کی جذبے کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ، ثواب کی امید میں اگر وہ قربانی کر رہا ہے، تو پھر یہ قربانی قربانی ہے، اس پر انشاءاللہ اسے آخرت میں بہترین اجر اور انعام سے نوازا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے دل میں، نیت میں کھوٹ ہے، قربانی اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگوں میں میری شہرت ہو، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس جذبے کے ساتھ اگر کوئی قربانی کر رہا ہے، تو پھر یہ قربانی قربانی نہیں ہے، یہ قربانی ریاکاری ہے، اور ریاکاری شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ نیت کے بدلنے سے نیکی کا کام گناہ میں تبدیل ہو گیا، اور وہ بھی معمولی گناہ نہیں، گناہ کبیرہ، شرک اصغر۔ شرک کی ہم بار بار آپ سے کہہ چکے ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک تو شرک اکبر، بڑا شرک، آدمی اسلام سے ہی نکل جائے، یہ تعلق، اس کا تعلق غیر مسلموں کے ساتھ ہے، وہ شرک اکبر میں مبتلا ہے جو اسلام سے باہر ہے، اور دوسرا ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک، یہ مسلمان لوگ کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے عبادت کرنے کے بجائے لوگوں کو دکھانے کی نیت سے، ناموری کے لیے، شہرت کے لیے، فیمس بننے کے لیے، یا اپنے مالداری اور سخاوت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے کوئی عبادت کرے، تو یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، قربانی کا عمل ہے، لیکن نیت بدل گئی، اب قربانی قربانی نہیں رہی، بلکہ یہ قربانی کر کے بھی وہ گناہ کبیرہ کا مستحق ہو رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا پیغام قربانی کے موقع پر یہ ہے کہ ہم دلوں کی اصلاح کریں، اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، کہ میں کس نیت کے ساتھ اور کس جذبے کے ساتھ قربانی کر رہا ہوں۔ اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے اور ثواب کو حاصل کرنے کی نیت ہے، تو یہ قربانی قربانی ہے، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے، شہرت اور ناموری کے لیے، سخاوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اگر قربانی کی جا رہی ہے، تو یہ قربانی قربانی نہیں ہے، بلکہ عبادت کے بجائے یہ گناہ کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ دوسری بات نیت کی اصلاح کے تعلق سے وہ یہ عرض ہے کہ عام طور پر عورتوں میں قربانی کے وقت نیت یہ ہوتی ہے کہ گوشت ملے، یہ ہم نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے، تبھی تو ہم بات عرض کر رہے ہیں۔ عورتیں عام طور پر گھروں میں گوشت کے لیے قربانی کرنے کا جذبہ رکھتی ہے، بیل کا مثال کے طور پر، بڑے کا قربانی کریں گے، کیوں؟ گوشت زیادہ ملتا ہے، یا بکرے کی قربانی کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سال بھر کھانے کے لیے نہیں ملتا, اب یہ اچھا موقع ہے, چلو اس بہانے گھر میں بکرے کی قربانی ہو جائے, ہم کچھ مہینے اس پر گزارا کر لیں گے. گوشت کی نیت سے قربانی نہ کریں. ولکن ینالہ التقویٰ منکم, قربانی کا اصل مقصود دلوں کا تقویٰ ہے, کہ تمہارے دل میں کس کون سا جذبہ اور تمہارے دل میں کون سی نیت ہے, اللہ اس جذبے اور اس نیت کو دیکھنا چاہتا ہے. قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں ملتا, قربانی کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا. خون تو مٹی میں مل جاتا ہے اور گوشت کو انسان کھا لیتا ہے. اب بچا کچا وہ انسان کا جذبہ ہے, اس کی نیت ہے, اس کے دل کا استحضار ہے کہ وہ کس جذبے اور نیت کے ساتھ قربانی دے رہا ہے. تو گوشت کی نیت سے اگر قربانی کریں گے, ظاہر ہے کہ گوشت تو مل جائے گا, ثواب نہیں ملے گا, گناہ بھی نہیں ہوگا, اس لیے کہ ریاکاری تو نہیں کر رہا ہے, گناہ کا کام تو نہیں ہے گوشت کی نیت کرنا. گوشت کی نیت کرنا ایک جائز کام ہے, لیکن عبادت میں چونکہ اس نے گوشت کی نیت کی ہے, لہذا نیت کے بدلنے سے عمل بدل گیا. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر ایک بات فرماتے تھے, عادت اور عبادت کے درمیان فرق کرنے والی چیز نیت ہے. نیت غیر معمولی چیز ہے اور ہمیں اس کا استحضار عام طور پر رہتا نہیں ہے. تمام محدثین کرام دنیا بھر میں اللہ نے جن کو شہرت اور مقبولیت عطا کی اور جن کی لکھی ہوئی کتابیں صدیوں سے, بلکہ 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا دنیا کے ملکوں میں مختلف جامعہ یونیورسٹیز اور مدارس میں داخل نصاب ہے, اور ان کتابوں کو پڑھے بغیر کوئی عالم عالم نہیں بن سکتا. ان تمام کتابوں کی ابتدا تمام محدثین کرام نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے کی ہے, کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عمل شروع کرنے سے پہلے آدمی اپنی نیت کا جائزہ لے کہ میں کس نیت کے ساتھ, کس جذبے کے ساتھ میں اس عمل کو کرنے والا ہوں. اگر نیت ٹھیک ہے اور جذبہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے, یقیناً یہ عبادت عبادت ہے. اور اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے, فتور ہے, گڑبڑی ہے, کوئی اور نیت ہے, تو پھر یہ عبادت عبادت نہیں ہے. اس لیے یہ نیت بھی نہ رکھے بھائی گوشت کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں, گوشت ملے گا. وہ نیت کرے یا نہ کرے, وہ تو گوشت مل کر ہی رہے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی گھر بناتا ہے اور اس میں کھڑکی لگاتا ہے, ہوا آتی ہے, روشنی ملتی ہے. اب وہ کھڑکی لگانے والا شخص وہ نیت کرے یا نہ کرے, اس کو اس کھڑکی سے ہوا آئے گی اور اس کھڑکی کے ذریعے باہر کی روشنی اندر میں داخل ہوگی. اس کے لیے نیت کی ضرورت نہیں پڑتی, بغیر نیت کے بھی یہ چیزیں حاصل ہوگی. لیکن کوئی شخص کھڑکی لگاتے وقت یہ نیت کرے کہ مجھے اس کھڑکی سے اذان کی آواز سنائی دے گی, میں اذان سن کر جواب دوں گا اور مسجد میں حاضر رہوں گا, تو یقین مانیے کھڑکی لگانا عبادت. اور جب تک یہ کھڑکی اس دیوار کے ساتھ لگی رہے گی, تب تک ہمارے نام اعمال میں ہمیں ثواب ملتا رہے گا, اس لیے کہ ہم نے عبادت کے جذبے کے ساتھ, نماز کی نیت کے ساتھ, اذان کے سننے کے ارادے کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ ہم نے کھڑکی لگوائی ہے. اب کھڑکی لگانا بھی عبادت ہے, حالانکہ کھڑکی لگانا ایک عادت ہے, ایک ریگولر انسان کا کام ہے, تعمیرات کے موقع پر کھڑکی لگائی جاتی ہے. لیکن عادت اور عبادت کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نیت ہے, وہ اندر کا جذبہ ہے جو انسان کے عمل کے اندر غیر معمولی فرق پیدا کر دیتا ہے. زید بھی نماز پڑھتا ہے تہجد کی 2 رکعت, اور خالد بھی نماز پڑھتا ہے تہجد کی 2 رکعت, لیکن کیا بات ہے کہ زید 2 رکعت تہجد پڑھ کر جنت چلا جاتا ہے, اور اسی کے بغل میں کھڑا خالد 2 رکعت تہجد پڑھ کر جہنم میں پہنچ جاتا ہے. کیا تہجد سے کوئی جہنم میں جا سکتا ہے؟ لیکن ان دونوں کے عمل میں زمین و آسمان کے فرق پیدا کرنے والی چیز ان دونوں کے اندر کا جذبہ اور نیت تھی. زید کی نیت یہ تھی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میں آخرت میں ثواب حاصل کروں, جنت مجھے مل جائے. اس نیت اور جذبے کے ساتھ زید نے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھی. اللہ کے یہ جذبہ اور یہ نیت کی بنیاد پر یہ 2 رکعت نمازیں قبول ہوئی. خالد کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے تہجد گزار کہیں, لوگ میری تعریف کریں, لوگ مجھے بڑا اللہ والا کہیں. ظاہر ہے کہ اس کی بدنیتی نے اس کو آسمان سے زمین پر دے مارا. نیت کے فرق سے عمل میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. تو عادت اور عبادت کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز وہ نیت ہے. لہذا مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر وقت نیت کے استحضار کے ساتھ ہر عمل کو کرے. حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس امت کی خرابی بدنیتی نہیں ہے بلکہ بے نیتی ہے. بدنیتی یعنی دکھلاوا, ناموری شہرت, بری نیت کے ساتھ عمل کرنا. تو وہ فرماتے تھے بدنیتی کم لوگوں میں پائی جاتی ہے, بے نیتی زیادہ تر لوگوں میں پائی جاتی ہے. بے نیتی کا مطلب عمل کر رہے ہیں نیت ہی نہیں کرتے. مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے, کتنے حضرات غسل کر کے آئے, کیوں کر کے آئے؟ عادت ہے, بچپن سے نہا رہے جمعہ جمعہ, اب بھی نہا کر آ گئے. اب ظاہر ہے کہ عادت تو پوری ہو گئی, لیکن جن لوگوں نے اس استحضار کے ساتھ نہایا ہے کہ یہ حدیث میں فرمایا گیا اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل, کہ جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے اور یہ سنت ہے, حدیث سے ثابت ہے, اس جذبے کے ساتھ اگر کسی نے غسل کیا ہے کہ میں سنت غسل ادا کر رہا ہوں, یہ غسل کرنا یہ عادت نہیں ہے, یہ غسل کرنا عبادت ہے, اس پر سنت کا ثواب ملے گا. حالانکہ ہم نے کیا کیا, بچپن سے عادت کمپلیٹ کر رہے تھے, لیکن آج عادت کے اور عبادت کے درمیان اگر کسی چیز نے فرق پیدا کیا ہے تو ہماری نیت نے, اور بے نیتی کے ساتھ ہم نے کیا ہے. بچپن سے نہا رہے آج بھی نہا رہے, بس ہو گیا, اب نہانا تو ہو گیا لیکن عبادت نہیں بنی. نہا کر تو ہم ہو گئے, فریش تو ہو گئے, دنیا کا فائدہ تو حاصل ہو گیا, لیکن جو آخرت کا جو فائدہ ہے, ثواب کا ملنا, آخرت میں ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیوں کا جمع ہونا, اللہ کی خوشنودی اور رضا کا حاصل ہونا, یہ حاصل نہیں ہوگا اس لیے کہ نیت نہیں تھی. تو بے نیتی اس امت کی سب سے بڑی خرابی ہے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف اشارہ فرماتے تھے کہ مومن کا ہر عمل استحضار نیت کے ساتھ ہو, نیت کا مستحضر رکھنا. جمعے میں آئے کیوں آئے ہیں, کسی پروگرام میں بیٹھ رہے ہیں کیوں بیٹھ رہے ہیں, کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں, مسجد آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں, قرآن ہاتھ پہ لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, تسبیحات پڑھ رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں, ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں, بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں, رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں, بڑوں کا ادب کرتے ہیں, چھوٹوں پر احترام سے پیش آتے ہیں, سامنے والے کو اسے مسکرا کر ملتے ہیں, سلام کرتے ہیں, جواب دیتے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ ہر عمل میں نیت کا استحضار یہ بہت ضروری ہے, ورنہ بے نیتی کے ساتھ عمل کوئی قبولیت نہیں دکھلاتی. عمل پر قبولیت نیت کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہی نیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی پاور رکھا ہے. اس لیے ہم لوگ بدنیتی سے بھی بچے اور بے نیتی سے بھی بچے, دونوں سے بچنا ضروری ہے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے تھے اور جنہوں نے انگریزوں کو کے خلاف اس ملک میں علم جہاد کو بلند کیا تھا, اور غیر معمولی ان کے کارنامے رہے ہیں. ہندوستان اور بر صغیر کے مسلمانوں پر جن شخصیتوں کا احسان قیامت تک باقی رہے گا اور اسے بھلایا نہیں جا سکتا, اور جن کے ذریعے اللہ نے اس پورے خطے میں اسلام کو باقی رکھا, ان دو چار لوگوں میں ایک نمایاں نام حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, جو بالاکوٹ کی جنگ میں شہید ہوئے. وہ فرماتے تھے میں نے بلوغت کے بعد, یا یہ فرمایا تھا سن شعور کو پہنچنے کے بعد, سن شعور یعنی جو 6-7 سال کی عمر ہوتی ہے جب انسان کے اندر شعور کی عمر پیدا ہو جاتی ہے, تو سن شعور فرمایا, بلوغت کہا مجھے اب یاد نہیں رہا, کہ سن شعور کے بعد یا بلوغت کے بعد تک پھر میرا کوئی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوا, ہر عمل میں میں نے نیت کو مستحضر رکھا پھر عمل کیا. اس لیے قربانی کا اصل پیغام ہی یہی ہے کہ آدمی زندگی کے ہر عمل میں نیت کو مستحضر رکھے, اخلاص کے ساتھ عمل کو انجام دے, اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ, ثواب کی نیت کے ساتھ آدمی عمل کو کرے. اخلاص قربانی کا بنیادی پیغام ہے. بدنیتی بھی نہ کرے اور بے نیتی بھی نہ کرے, یہ قربانی کا اصل پیغام ہے. دوسری بات, اب جب کہ قربانی کا وقت قریب ہے, ہر صاحب استطاعت پر جس پر جو قربانی دے سکتا ہے, احناف کے یہاں تو قربانی دینا واجب ہے اور شافعی کے یہاں قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے, پیغمبروں کی سنت ہے, اور اس سنت کو اللہ تعالی نے اس طرح جاری و ساری فرمایا. ابراہیم و اسماعیل کی قربانی رنگ لائی اور اللہ کو یہ قربانی اور یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو جاری کر دیا. لہذا ہم دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف اقوام میں، دنیا کے مختلف مذاہب اور دین کے ماننے والوں میں قربانی کا کانسیپٹ، قربانی کا تصور پایا جاتا ہے، اور ان کے یہاں قربانی کی مختلف شکلیں رائج ہیں زمانے قدیم سے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ بیٹے کو قربان کیا اللہ کے حکم پر، امتحان مقصود تھا. اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اور پھر اللہ نے اس سنت کو، قربانی کی اس عظیم الشان سنت کو اس زمانے سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیا. دنیا کی تمام قوموں میں اور دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں میں قربانی کا تصور اور اس کی تعلیمات پائی جاتی ہے الگ الگ انداز میں. ہمارے یہاں اسلام میں اس کی واضح تعلیمات موجود ہیں، لہذا آدمی قربانی کرے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بڑے جانوروں کی نمائشی دور نے عام مسلمانوں کو قربانی سے دور رکھا ہے. عام مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرے محلے میں اتنے بڑے بڑے بیل ہیں، اتنے بڑے بڑے جانور آ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے مہنگے جانور ہیں، میں چھوٹا سا بکرا لاؤں گا لوگ میرے بارے میں کیا تصور کریں گے. یہی وہ سوچ ہے جس سے عام مسلمان قربانی جیسے عظیم الشان عمل سے پیچھے ہٹ رہا ہے. وہی سوچتا ہے میں کیوں کروں، میں کیا کروں، میرے پاس کیا پوزیشن ہے. سال میں ایک مرتبہ قربانی کی جاتی ہے، ہم فالتو کاموں میں ہزاروں خرچ کرتے ہیں. کھیل کا مسئلہ ہو، ایک ایک بندہ کئی کئی ہزار خرچ کرتا ہے. پکنک کا مسئلہ ہو، سیاحت کا مسئلہ ہو، گھومنے کا مسئلہ ہو، کتنے ہزاروں روپے ہم ایسے ہی خرچ کر دیتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ اگر قربانی کرنا ہو تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، بچپن سے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ایک مرتبہ بھی اپنے گھر میں قربانی نہیں کرتے. سالوں بیت جاتے ہیں، قربانی کا احساس بھی پیدا نہیں ہوتا، قربانی کی نیت بھی پیدا نہیں ہوتی. ہر گھر میں قربانی ہو. اب اگر آپ پورا جانور نہیں خرید سکتے، بڑا جانور، آپ بکرا خرید لیں، چھوٹے جانور خرید لیں، ایک بکرا خرید سکتے، ایک بکرا خرید لیں، ایک بکرے کی قربانی کریں. بکرے میں ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، لیکن آپ پورے گھر والوں کو ثواب میں شریک کر سکتے ہیں، پورے گھر والوں کو ثواب میں شریک کیجیے، لیکن قربانی ضرور کیجیے، چاہے ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کے اندر اتنی پوزیشن ہے آپ دو بکرے خرید کر لا سکتے ہیں، دو بکرے لائیے، سب کی طرف سے، پورے گھر والے کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں، پورے گھر والوں کی طرف سے جانور خریدیے اور پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کیجیے. لیکن تمام گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہے. کم از کم یہ ہے کہ ایک تو قربانی کریں، دو تو قربانی کریں. سالوں گزر رہے ہیں، دسیوں سال ہو گئے، ہم عید پر عید منا رہے ہیں اور قربانی نہیں کرتے، حالانکہ ہماری کمائی اچھی ہے. ہم میں سے ہر شخص، میرے اپنے سروے کے مطابق بہت کم گھر ایسے ہوں گے جو قربانی نہیں کر سکتے. اکثر گھر اس پوزیشن میں ہے کہ کم از کم ایک بکرا تو قربان ضرور کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. وجہ اس کی یہی ہے، یا تو خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے دینی کاموں میں، اچھے کاموں میں، یا پھر یہ ان کو احساس ستاتا ہے ایک بکرے سے کیا ہوگا. بھائی جو جذبہ اخلاص کے ساتھ کرے گا، جس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ ایک بکرے کو اور ایک بڑے جانور کو برابر سمجھے گا، اس کے نزدیک پھر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس لیے قربانی کی عظیم الشان سنت کو ہر گھر میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ دسیوں سال گزر رہے ہیں، عید پر عید منا رہے اور قربانی کی طرف ہمارا تصور نہیں جا رہا ہے. گھر میں اچھی سے اچھی گاڑیاں رکھی ہوئی ہے، عمدہ سے عمدہ فریزر، واشنگ مشین اور ٹی وی، اور ہر ایک کے ہاتھ میں، جتنے لوگ ہیں ان سے ہر ایک کے ہاتھ میں 10-12 ہزار کا کم سے کم موبائل. 10-12 ہزار کا تو بکرا بھی تو مل جاتا ہے، بکرے کی طرف تصور نہیں جائے گا. موبائل ضرور ہونا چاہیے، ٹی وی ہونی چاہیے، ارے ضرورت کی چیزیں آپ رکھیے، منع نہیں کرتے، لیکن یہ کیا بات ہے جو ہم پر واجب ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جا رہی ہے، اور اس پر دسیوں سال گزر گئے اور ہم اس کی طرف احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، ہم جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. آج تک میں نے اپنے نام پر قربانی نہیں کیا. اس عظیم الشان سنت کو اور اس ذمہ داری کو سمجھنے کی، اور اس احساس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر سخت بات منقول ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا, اس کے بارے میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. عیدگاہ میں تو آنا دور کی بات, وہ شخص جو قربانی کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود قربانی نہیں کر رہا ہے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور قربانی کے ان ایام میں سب سے افضل ترین عمل اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل تو قربانی کا عمل ہے, اس سے بڑھ کر کوئی افضل عمل نہیں ہو سکتا. ان دنوں کا یہ خاص عمل ہے جو ہمیں بقیہ سال کے تمام سال کے دنوں میں حاصل نہیں ہو سکتے. اسی کے ساتھ آخری بات یہ ہے کہ ان دنوں میں جیسے ہم نے گزشتہ ہفتے بھی عرض کیا تھا, جیسے اعمال خیر میں آگے بڑھنا مستحب ہے, مسنون ہے, بالخصوص روزے کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے میں روزے رکھتے تھے, اور اس پابندی سے رکھتے تھے کہ ابھی آپ چھوڑتے نہیں تھے, پابندی سے آپ روزہ رکھتے تھے. ظاہر ہے کہ 10 ذی الحجہ ہو تو عید کا دن ہے, روزہ رکھنا حرام ہے, لیکن باقی دنوں میں روزہ رکھنا سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھے. بالخصوص اگر ہم 9 روزے رکھ سکتے ہیں, عورتیں تو رکھتی ہیں ماشاءاللہ, لیکن مرد حضرات کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے, ان کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اگر وہ پورے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اتنا تو ضرور کریں, 9 ذی الحجہ جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں اور پبلک لینگویج میں جس کو ہم حج کا دن کہتے ہیں, اس دن روزہ رکھیں. اس دن روزہ رکھنا سنت موقعہ ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے, صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پچھلے ایک سال اگلے ایک سال کے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ بنے گا, یعنی ایک دن کے روزے پر 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے. کتنا سستا سودا ہے کہ آدمی ایک دن محنت کرے اور 2 سال کی مزدوری کمائے. دنیا کے معاملات میں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک دن ہمارے یہاں نوکری کیجئے ہم 2 سال کی تنخواہ دیں گے, میں سمجھتا ہوں کوئی ہم میں سے پیچھے نہیں رہے گا, سب کہیں گے میں تیار ہوں ایک دن کی محنت پر 2 سال کی مزدوری. یہ آفر اللہ کی طرف سے ہے, اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, ہم خود بھی رکھنے کی کوشش کریں, گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں, اور اللہ تعالیٰ سے یوم عرفہ کے دن خصوصی دعائیں بھی کرتے رہے. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ, بہترین دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کی دعا ہے, اس دن دعا کا اہتمام کرے. یہ سال کے تمام دنوں کا سردار ہے, افضل ترین دن ہے, اس سے افضل اس سے بہتر دن سال میں کوئی نہیں ہو سکتا. شیطان جس قدر ذلیل و رسوا ہوتا ہے یوم عرفہ کے دن, سال کے بقیہ دنوں میں اس قدر ذلیل و رسوا نہیں ہوتا. جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجیوں کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں, حاجی اپنے حج سے جب وہ اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور گناہوں سے بچ کر حج کرتا ہے, وہ اپنے حج سے اس طرح واپس لوٹتا ہے جیسے وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو, آج ماں نے اسے جنم دیا ہو, اس طرح وہ پاکیزہ ہو کر پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے. لہذا شیطان بہت رسوا ہوتا ہے, اس شیطان کے لیے رسوا ہونے کا دن ہے اور مومنین کے لیے خوشی کا دن ہے کہ اس کو بہترین دن فرمایا گیا اور تمام سال کے دنوں کا سردار کہا گیا, اور اسی دن کی نسبت اور برکت سے عشرۂ ذی الحجہ کو, ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو سال کے تمام دنوں میں فضیلت حاصل ہے, برتری حاصل ہے. اس دن دعا کا خصوصی اہتمام کریں, بقیہ اعمال کا بھی اہتمام کریں, ذکر اذکار کا, تکبیرات کا, باقی جو بھی اعمال ہم سے ہو سکتے ہیں ان اعمال کا اہتمام کریں, اور بالخصوص وہ کلمات جس کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خاص طور پر کہے ہیں. فرمایا خیر ما قلته انا والنبیون من قبلی, بہترین کلمات جو میں نے عرفہ کے دن کہے, نبی کہتے ہیں صرف میں نے نہیں کہا بلکہ مجھ سے پہلے والے نبیوں نے بھی ان کلمات کو پڑھا ہے یوم عرفہ کے دن. وہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الملک ولہ الحمد, بادشاہت اسی کے لیے ہے, تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. دنیا کے تمام نظام خدا کے ہاتھ میں ہے, کائنات کے ذرے ذرے پر خدا کی حکومت اور خدا کا کنٹرول ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, آپ سے پہلے والے نبیوں نے پڑھا, لہذا اس کلمات کا ورد رکھے, ٹارگیٹ کرے 100 بار 200 بار 500 بار 1000 بار جتنا ہم سے ہو سکتا ہے پڑھنے کی کوشش کرے. یہ خاص عبادت کا دن ہے, ان کلمات کو اور دعاؤں کو اور ذکر و اذکار کو اور تسبیح و مناجات کو درود و استغفار کو اس میں کثرت کرنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن افسوس کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان فضائل کے معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ سال کا سب سے بہترین اور افضل ترین دن ہے, ہم اس دن بہت ناقدری کرتے ہیں, بہت کیئرلیس کرتے ہیں. مجھے اکثر لیلۃ القدر کی حکمت سمجھ میں آتی ہے جب یوم عرفہ کا دن سامنے آتا ہے کہ امت کو بتا دیا گیا یہ سال کا سب سے بہترین دن اور سردار ہے, اور اس سے بہتر اور افضل دن پورے سال میں کوئی نہیں ہے. جب بتا دیا گیا تو امت کا کیا حال ہوا, کتنی ناقدری کرتے ہیں. اور وہاں لیلۃ القدر, وہاں مخفی رکھا گیا, اللہ نے چھپا کے رکھا ہے 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات. اب دیکھیے پوری امت راتوں رات جاگتی رہتی ہے. اکثر لوگ مسجدوں میں آ کر, عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر, بوڑھے اپنے گھروں میں رہ کر رات کا اکثر حصہ جاگ کر گزارتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, استغفار, درود شریف, تلاوت, کتنے اعمال خیر میں. بلکہ اللہ کے کئی بندے ایسے ہیں, نوجوان, بوڑھے, مرد, عورتیں, پوری پوری رات 10 راتیں بھی عبادت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں لیلۃ القدر کی تلاش میں. تو لیلۃ القدر کو اللہ نے مخفی رکھا تو اس کا فائدہ کیا ہوا, 10 راتیں عبادت میں مل رہی ہیں, حکمت سمجھ میں آ رہی ہے. اور ادھر ڈکلیئر کر دیا گیا دن کو, ایک یوم عرفہ ہے, اور کتنی ناقدری ہے پوری امت دیکھ رہی ہے. وہاں مخفی رکھا تو پوری امت ٹوٹ پڑی, یہاں ڈکلیئر کر دیا گیا تو پوری امت ناقدری کر رہی ہے. تو حقیقت میں خدا کسی چیز کو مخفی رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ہزاروں حکمتیں ہیں. اس میں سے ایک حکمت جو ہمیں نظر آ رہی ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور اسلاف سے یہ بھی منقول ہے کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا بارہا کہ یوم عرفہ کے دن جو دعا کی جاتی ہے اگلا سال اگلا یوم عرفہ آنے سے پہلے ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دعا اللہ نے اپنے ہمارے لیے قبول کر دی. یہ کئی اسلاف سے, بزرگان دین سے یہ باتیں منقول ہیں, اگلا سال آنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ دعائیں قبول کر دی گئی. لہذا یہ بہترین دن ہے جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں, اور ان دنوں کے اعمال سال کے تمام دنوں کے مقابلے میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب, پسندیدہ اور افضل ترین ہے, اور اس پر ملنے والا اجر و ثواب سال کے تمام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. اس لیے ہم بچے ہوئے دنوں کی قدر کریں, قربانی کی عظیم الشان سنت کو زندہ کریں, ہو سکے تو تمام کی طرف سے کریں, نہیں ہو سکتا جتنے آدمیوں کی طرف سے ہم کر سکتے ہیں اتنے آدمیوں کی طرف سے کرنے کی کوشش کریں. ناقدری ہرگز نہ کریں. یوم عرفہ کے دن خصوصی اہتمام کریں دعاؤں کا, ذکر و اذکار, تلاوت و استغفار اور بقیہ اعمال خیر کا, بالخصوص روزے کا. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے, اور ان آنے والے دنوں کو ہم سب کے لیے, پوری امت کے لیے, پورے عالم اسلام کے لیے مبارک بنائے. امن و آشتی کا پیغام پوری دنیا کو اس کے ذریعے ملے, اور یہ دن اور یہ راتیں ہم سب کے لیے مبارک اور ذخیرۂ آخرت ہوں, رفع درجات کا سبب بنے, دخول جنت اور جہنم سے بچنے کا سبب اور ذریعہ بنے. آمین. وآخر دعوانا